وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، گزشتہ جمعے کو آپ حضرات نے چاروں اماموں کے متعلق کافی مفصل مضمون سماعت فرمایا. اللہ پاک نے ان کو مرتبے اور مقام عطا فرمائے، اور یہ چار امام بڑے بڑے امام ہیں. ان چاروں میں پھر اللہ پاک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بنایا. ان حضرات کے فیوض و برکات جاری ہیں. یہ مجتہد مطلق تھے اور انہوں نے دین کو سمجھ کر مسائل مستنبط کیے. ہم اور آپ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور ہمیں حقیقت یہ ہے کہ تقلید ہی کا چارہ کار ہے، کہ تقلید کے بغیر آدمی بھٹک جاتا ہے. اس لیے ہمیں آپ کو ان بزرگوں نے یا ان کے شاگردوں نے جو بات بتائی اور سمجھائی ہے، اس پر ہی بغیر چون چرا کے عمل کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان حضرات کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں. تو حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ میں یہ فقہا میں بڑے اونچے مقام رکھتے ہیں. جس طرح سے محدثین میں بہت سے محدثین بڑے اونچے مقام رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ ان کا تذکرہ بھی سن چکے ہیں کہ اللہ پاک نے ان محدثین میں سب سے زیادہ جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. آخر میں عرض کیا تھا کہ ہمیں آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی بزرگ کی توہین کریں، ان کی شان میں گستاخی کریں، اپنی زبان کو بند بھی رکھیں، اور تمام اللہ والوں سے والہانہ اور بے ساختہ محبت رکھیں. یہی محبت کام آئے گی اور بیڑا پار ہونے کا سامان ہوگا. اب اس سے آگے بیان سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں اماموں کا بیان. امام الانبیاء حضرت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک کاموں میں تم جلدی کیا کرو اس سے پہلے کہ فتنے پیدا ہوں، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر، اور اپنا دین اور ایمان دنیا کے لالچ میں بیچ ڈالے گا. اور ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد جو آدمی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا. ایسے وقت تم کو چاہیے کہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے کو اس طرح پکڑ لینا کہ جس طرح کسی چیز کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لیتے ہیں، اور نئے طریقوں سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں نئی بات نکالنا بدعت ہے، اور بدعت ایسی بری چیز ہے کہ وہ دین سے دور کر دیتی ہے اور دوزخ میں پہنچا دیتی ہے. اسی لیے حکم ہے ایاکم والبدع فان البدع تادی الی المعصیہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوا. خبردار، بدعت کے قریب مت جانا، بدعت سے دور بھاگنا، اس لیے کہ بدعت گمراہی ہے، اور جس کسی نے بھی بدعت کو اختیار کر لیا وہ گمراہ ہو گیا اور نیکی کے راستے سے بہت دور جا پڑا. بدعت در حقیقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں نئی چیز کو نکالنا، اس کو بدعت کہتے ہیں. دین سمجھ کر اس کو کرتے رہنا یہ بدعت ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ناپسند کیا ہے اور مسترد. ہمارے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین کامل اور مکمل وہ کافی وافی ہے، ہمیں اس کے بعد پر کسی اور چیز کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں آپ کو بہت ہی زیادہ بدعات و رسومات سے بچنے کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بدعت کرے گا اس کے نفل نمازیں اور عبادتیں اور فرض عبادتیں بھی سب مسترد کر دی جائیں گی، قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع بہت ضروری ہے کہ آپ کی سنتوں کو زندہ کرتے رہیں اور ان پر عمل پیرا رہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے کے موافق ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے کہ لوگوں نے نئے طریقے اور فرقے نکالے۔ مسلمان بھائیوں، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہم کو پہلے ہی بتلا دیا ہے کہ میری امت میں یعنی مسلمانوں میں 73 فرقے ہو جائیں گے، بس ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سب فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا، جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں، تو ایسے فتنے کے زمانے میں یہ بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہے کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس وقت آپ کے صحابہ کو، دوستوں کو جس مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی آپ سے دریافت کر لیا کرتے تھے، اور جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کا زمانہ ختم ہو گیا تو دوسرا زمانہ آپ کے صحابہ کا آیا۔ انہوں نے جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا، اسی طرح عمل کرتے رہے، اور جب صحابہ کا زمانہ ختم ہونے لگا تو تیسرا زمانہ آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے اماموں کو پیدا کیا اور ان کو قرآن و حدیث کے علم کے خزانے عطا فرمائے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتلائیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھ کر اور جانچ کر تمام احکام لکھ دیے تاکہ لوگوں کو دین کے احکام قیامت تک معلوم ہوتے رہیں، اور اس برکت والے زمانے کے بڑے بڑے بزرگ عالموں نے ان میں دین کی سمجھ اور مضبوطی دیکھ کر ان کو پسند کیا اور پیشوائی کی سند عطا فرمائی کہ سب لوگ قیامت تک ان کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کریں۔ جن لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کیا وہ شافعی کہلائے، اسی طرح مالکی اور حنبلی کہلائے اور مشہور ہوئے۔ ان چاروں اماموں کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کریں، اور جن لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلوں پر عمل کیا وہ حنفی کہلاتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنا بلا شبہ قرآن و حدیث ہی پر عمل کرنا ہے۔ ان کے خلاف مسئلے اور طریقے نکالنا بددینی اور ان چاروں اماموں کے مسئلوں پر چلنے والوں کو مقلد اور اہل سنت کہتے ہیں۔ ہندوستان میں بہت زیادہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کو حنفی کہتے ہیں۔ مختصراً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شریفہ، آپ کا اسم شریف نعمان اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ نوشیروان جو ملک فارس کا بادشاہ تھا، آپ اس کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے والد کا نام ثابت ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض صحابہ اس وقت موجود تھے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ کو دین کے علم پڑھنے کا شوق ہوا اور قرآن مجید 7 قراءتوں میں پڑھا اور 4000 عالموں سے قرآن و حدیث کا علم پڑھا۔ آپ کے استاد بڑے بڑے بزرگ اور پرہیزگار تھے، آپ کے شاگرد بھی بڑے بڑے عالم اور بزرگ ہوئے، جیسے حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی بزرگی یہ ہے کہ آپ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، اور جس شخص نے مسلمان ہونے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں، اور تابعی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دیکھنے والے مسلمان یعنی صحابی کو دیکھا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کو تابعی ہونے کی بزرگی بھی حاصل ہے۔ روشنی ہاتھوں میں دے دی ہے تیرے راہ سیدھی, اب تو راہ سیدھی اب تو آپ تو اب دیکھ لے, راہ سیدھی آپ تو اب دیکھ لے. اللہ پاک نے بڑے فضل فرمایا اور اس طرح سے ان ہستیوں کو پیدا کیا, انہیں علوم کا سمندر بنا کر اس طرح سے رہبر اور رہنما بنایا, اور اللہ پاک نے ان سے خوب کام لیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے ان ہستیوں کی پیروی کرنے پر, پہلے مضمون عرض کر چکا ہوں, کامیابی ہی کامیابی ہے. اور جس شخص نے بھی انانیت کا مظاہرہ کیا, ان بزرگوں کی تقلید کو اختیار نہیں کیا, اپنی منمانی کرتے رہے, وہ بہت زیادہ گھاٹے میں رہتے ہیں اور بہت سی گستاخیوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں, اور بالآخر بہت سے تو ایسے ہیں کہ وہ راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں اور جہنم رسید ہو جاتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں تسلیم و رضا کا معاملہ نہ ہو, اور اسی پر یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں بنیاد قائم ہے. مثلا اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا کہ یہ اسی کے ماں باپ ہیں اور یہ انہی کی اولاد ہے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے, بتانے والے بتاتے ہیں یہ تمہارا باپ ہے. وہ سنتا ہے, ایک سے دو سے تین سے چار سے لوگوں سے سنتا رہتا ہے, تو اس کو بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہی میری ماں ہے اور یہی میرا باپ ہے. ان کے بتائے ہوئے پر اکتفا کرتا ہے اور انحصار کرتا ہے, تو جب ہی وہ بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہے اور اپنے باپ کو باپ کہتا ہے, ورنہ ظاہر ہے اس کو کیا پتا. اسی طرح سے ایک درخت جس کا نام نیم ہے, اگر بچے کو پتا نہیں تو وہ کیا بتائے گا کہ یہ کیا ہے. سب کہنے والے اس کو بتاتے ہیں یہ نیم کا درخت ہے, ہر ایک سے سنتا ہے یہ نیم کا درخت ہے, تو وہ بھی اس بات پر اکتفا کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے اور ان کی تقلید کرتا ہے کہ ہاں یہ نیم کا درخت ہے, تو وہ بھی جب اس سے کوئی پوچھے تو کہتا ہے یہ نیم کا درخت ہے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ جی سبھی کہتے ہیں. حضور سرور کون ہے, رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, کیسے پتا چلا کہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ اسی بنا پر مانتا ہے. تو اس کو دوسروں نے بتایا اور اس نے ان کی بات کو مانا, سر تسلیم خم کیا, تو یہ بھی انہی کے زمرے میں شامل ہوا. ایک طرح سے رات دن ہمیں آپ کو یہ ثابتے ہیں, لیکن آدمی جب عقل سے کام نہ لے تو دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس طرح سے ان بزرگوں کی تقلید سے بھاگتا ہے اور اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے اور مجاز صحبت تھے, حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہیں. انہوں نے ایک بات ابھی تھوڑے عرصے پہلے ایک تقریب میں, وہ اور ہم شریک تھے, بتائی کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جانور کو رسی سے باندھ کر کھوٹے سے باندھ دو, چاہے رسی جتنی لمبی کر دو لیکن وہ کھوٹے کے دائرے میں ہی رہے گا, جتنی بھی دور جائے گا لیکن بہرحال وہ کھوٹے سے بندھا ہوا, اس لیے ایک حد تک جا کر وہ آگے نہیں جا سکے گا, وہاں رکا رہے گا. اور اگر اس کو کھلا چھوڑ دو تو وہ کوئی حد مقرر نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے گا. تو حقیقت یہی ہے کہ جو آدمی اپنے کو باندھ لے اور پابند کر لے اور دوسروں کی بات کو مان لے اور ان کو اچھا اور سچا مان کر ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا رہے, تو وہ بہت عافیت میں رہتا ہے. اور جو آدمی اپنی رائے پر عمل کرتا ہے وہ گھاٹے میں رہتا ہے, نقصان اٹھاتا ہے. بعض وقت آدمی زہر ہے اس کو پتا نہیں, بتانے والوں نے بتایا کہ بھئی یہ زہر ہے, استعمال سے ہلاکت ہو جائے گی یا پریشانی ہو جائے گی, وہ مانتا نہیں کہ جی میں تو نہیں مانتا, تو ایسی صورت میں اس کو زبردست نقصان ہوگا. کرنٹ آ رہا ہے تار میں, لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کرنٹ آ رہا ہے, اس پر پاؤں نہ رکھنا, اس کو ہاتھ نہ لگانا, اس سے دور بھاگنا, ورنہ موت واقع ہو جائے گی, پریشانی ہو جائے گی. اگر وہ مان لیتا ہے دور ہو جاتا ہے تو بچ جاتا ہے, اور اگر نہیں مانتا ہاتھ لگا دے یا پاؤں رکھ دے تو اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں, یہ تقلید کا معاملہ تو ہمارے آپ کی زندگی میں قدم قدم پر ہے. اللہ پاک نے کتنی چیزیں پیدا کی, ان کے نام رکھوائے, اور اللہ پاک نے سب چیزوں کے نام بتائے. ہم آپ جب پیدا ہوتے ہیں ہمیں آپ کو کیا پتا, ہمیں یہ تو پتا نہیں ہے کہ دودھ کیسا ہوتا ہے, دودھ کو دودھ کیوں کہتے ہیں, اور اسی طرح سے اور ساری چیزیں, کپڑے کو کپڑا کیوں کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو جو سمجھداری آتی ہے سنتے رہتے ہیں, سنتے سنتے ہم بھی اسی زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں کہ دودھ کو دودھ کہتے ہیں, پانی کو پانی کہتے ہیں, کپڑے کو کپڑا کہتے ہیں, پیشاب کو پیشاب کہتے ہیں, پخانے کو پخانا کہتے ہیں, لوٹے کو لوٹا کہتے ہیں. تو غرض کے اس طرح سے تقلید ہے کہ نہیں؟ آپ اس مضمون کو پھیلاتے چلے جائیے, آپ اس کے بغیر رہتے نہیں ہیں. ورنہ آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو کس چیز کا علم تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں تقلید اور بھی زیادہ ضروری ہے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ, ایک موقع پر کسی نے سوال کیا, ایک تقریب میں تھے, دعوت میں, فرمایا کہ بھائی ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, اور انگوٹھا منہ کے لگا کے اور زمین پر رکھ کر فرمایا کہ ہم تو بغیر چوچرا کے مانتے ہیں, اور اسی میں کامیابی ہے اور عافیت ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, حالات بتائے یا نبض دکھائی, ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے دوائیں تجویز کر دی, گولیاں, کیپسول, انجیکشن, اور اس طرح سے کچھ کھانے پینے کے لیے بتا دیا, کچھ پرہیز کا سلسلہ بتا دیا, تو آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس میں کیا کیا ملا ہوا ہے دوائی کے اندر, اور یہ دوا کس طرح تیار ہوئی, اور یہ کیا کیا فائدے رکھتی ہے, کیا کیا نقصان. ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر آپ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی بات کو مان کر سر تسلیم خم کرتے ہیں, آپ صرف اس بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ دوا لے لی اور استعمال کر لی, ان سے آپ کبھی بھی بال کی کھال نہیں کرتے. ڈرپ لگانی ہو تو اس کے اندر آپ بال کی کھال نہیں کرتے کہ جی مجھے اس کے فائدے بتائیں, یہ فائدہ کرے گی کہ نہیں, اور اس میں کیا کیا ملا ہوا ہے. وہاں سب جو ہے سر تسلیم خم کرتے ہیں. جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے, آپ اور ہم بہت اچھی طرح سے غور و فکر کر لیں کہ سب جگہ سر تسلیم خم کرنا ہی ہے, اور اسی کا نام ہے تقلید. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا اور گردن جھکانا, سر تسلیم خم کرنا. جو اس کے ماہر ہیں انہوں نے جب کہا کہ یہ طرح ہے, ہم نے کہا کہ آمننا اور صدقنا, یہی تقلید ہے. اور جس کسی نے بھی روگردانی کی تو وہ پھر اپنی منمانی کرتا ہے, اور منمانی کر کے دھوکہ کھاتا ہے اور راستے سے بھٹک جاتا ہے. ایسے بہت لوگ دنیا میں موجود ہیں اور گزشتہ زمانوں میں بھی رہے کہ جنہوں نے دھوکے کھائے اور اپنا راستہ انہوں نے بدل لیا, اور آگے جانے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ تو راندہ درگاہ ہو چکے ہیں. اس لیے کسی بھی اللہ والے سے وابستگی یہ بہت زبردست نفع کی چیز ہے, اور خاص طور سے اماموں سے وابستگی. اب اپنا اپنا وہ ہے کہ آدمی کی سوچ جس طرف جاتی ہے تو ان کو مضبوطی سے پکڑ لے اور ان کے مسلک پر مضبوط رہے, اور اس طرح سے اپنا کام جاری رکھے, اللہ پاک کی مہربانی ہوگی اور کرم ہوگا. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے, اصحابی کا نجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کسی کی بھی بات مان لو گے اور پیروی کر لو گے تو راستہ پا لو گے. اسی طرح بالکل ائمہ کا معاملہ ہے کہ جو بھی کسی بھی امام سے وابستہ ہوئے اور ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے چلے تو اللہ پاک کی مہربانی رہے گی کہ رائے راست پر رہیں گے اور کام ٹھیک رہیں گے, اور جہاں اپنی منمانی آ جاتی ہے کام گڑبڑ ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں تو فتنوں کا دور ہے, بہت ہی زیادہ فتنے انگیزیاں ہو رہی ہیں. دین کے اندر چاہتے ہیں کہ کانٹ چھانٹ ہو جائے, اور اس طرح سے بے دینی کو پھیلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. بتیرے ان کے حامی بھی ہو جاتے ہیں, اور بتیرے اللہ پاک کے حکموں پر چلنے والے بھی رہتے ہیں. بہرحال عافیت کا راستہ یہی ہے کہ جو اللہ والوں نے, اماموں نے, محدثوں نے, مفسروں نے بتایا ہے, اللہ کا پیارا راستہ صراط مستقیم, اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیمات دے کر گئے, اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو کہ چھوٹنے نہ پائے. ہاتھوں سے بھی آدمی مضبوط پکڑتا ہے, اور جب بہت زیادہ کوشش کرتا ہے تو دانتوں سے بھی پکڑتا ہے اور اس چیز کو جانے نہیں دیتا. تو اس لیے آپ نے فرمایا عزو علیہا بالنواجز, اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو, اور اس طرح سے حقیقت ہے کہ جس کسی نے بھی مضبوطی سے پکڑا تو وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پیش گوئی بخاری شریف اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک پارس میں اللہ کا ایک ایسا بندہ ہوگا کہ اگر علم آسمان پر بھی ہو تو وہ علم کو آسمان پر سے بھی اتار لائے گا اور علم کو حاصل کرے گا. یہ پیشن گوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے ہے, کیونکہ ملک فارس میں آپ کے برابر کوئی عالم نہیں ہوا. یہ خاص بزرگی بھی آپ کو حاصل ہے. آپ کی پرہیزگاری اور عبادت, آپ کی وفات کے بعد حضرت حسن بن عماد رحمت اللہ علیہ جو اس وقت بہت بڑے بزرگ تھے, آپ کو غسل دیتے وقت انہوں نے فرمایا کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہیں کہ آپ 30 برس سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور 40 برس عشاء کے وضو سے آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ساری ساری رات نفل نمازوں میں قرآن پڑھا, اور اپنی وفات کی جگہ آپ نے 1000 قرآن ختم کیے. دوپہر کو کچھ تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے, باقی ہر وقت علم کے پڑھانے میں لگے رہتے تھے. آپ نے 55 حج کیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کا علم نہ پایا, اور جس نے آپ کی کتابیں نہیں دیکھیں اس کو علم میں کمال حاصل نہ ہوا. آپ کی پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ جس پر آپ کا قرض ہوتا آپ اس کی دیوار کے سایہ میں کھڑے نہ ہوتے تھے کہ سود لینے کا گناہ نہ ہو جائے. کرامتیں آپ کی بہت سی ہیں. یہاں برکت کے لیے ایک ہی کرامت لکھی جاتی ہے. ایک دفعہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور آپ نے آواز سے فرمایا السلام علیکم یا سید المرسلین. اس وقت روضہ انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. اس وقت ہزاروں آدمی وہاں موجود تھے, سب نے یہ جواب سنا, یہ جواب مبارک سنا, اور اس وقت سے آپ کی عزت اور شہرت بڑھ گئی اور تمام دنیا میں امام اعظم مشہور ہو گئے اور تمام زمین پر سب سے زیادہ لوگ آپ کے مقلد ہو گئے اور آپ کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعظم بنایا, امام اعظم, مصلی اعظم اور مذہب اعظم, جماعت اعظم بنایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات شریفہ سن 150 ہجری میں 70 سال کی عمر پا کر آپ نے وفات پائی اور اللہ اور رسول کے حکموں سے باغ دین کو روشن اور سرسبز کر دیا. آپ کی وفات شریف کی خبر سن کر لوگ اس قدر آ گئے کہ 5 دفعہ آپ کے جنازے پر نماز پڑھی گئی, یہاں تک کہ 50,000 افراد نے آپ کے جنازے پر نماز پڑھی. اللہ اکبر. آپ اللہ تعالیٰ کے کیسے مقبول اور پیارے بندے تھے. بغداد میں ایک بادشاہ نے آپ کی قبر شریف پر گنبد بنوا دیا تھا اور قبر ہی ایک اور قریب ہی ایک مدرسہ کھلوا دیا تھا. بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ مضمون آپ گزشتہ جمعے کو بھی سن چکے, اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سنوا دیا ہے, بہت سے حضرات نئے ہوں گے. تو بہرحال ہمیں آپ کو ان کی تقلید پر بہت زیادہ قائم رہنا چاہیے تاکہ ہمارا آپ کا راستہ جو ہے وہ صحیح رہے اور کام ٹھیک رہے. اللہ پاک کی رحمت اور اس کی رضا نصیب ہو. آگے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شریفہ بیان فرماتے ہیں. آپ قریشی ہیں اور اسم شریف آپ کا محمد ہے اور شافعی لقب ہے. سن 150 ہجری مقام منا میں مکہ شریف کے قریب آپ کی پیدائش ہوئی اور اسی سال میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات شریف ہوئی. پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ شریف میں لایا گیا. آپ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے اور بہت سی حدیثیں بھی یاد کر لی تھیں. پھر مکہ شریف سے مدینہ منورہ میں آ کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی کتاب معتہ پڑھی اور آپ 15 سال کی عمر میں پورے عالم ہو گئے. اس وقت کے بڑے بڑے بزرگ عالموں نے آپ کی علمی لیاقت اور کرامت, آپ نے جوان ہونے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے, آپ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس قوم سے ہو. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قریشی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آؤ اور اپنا منہ کھولو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پاس جا کر اپنا منہ کھول دیا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا آب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں ترقی اور برکت عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کس قدر مہربانیاں فرمائیں کہ کتنے بڑے اپنے وقت کے امام ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد علم و حدیث میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. آپ جب علم کی پڑھائی سے فارغ ہوئے تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اجازت لے کر بغداد میں گئے, وہاں کے عالموں کو امتحان دیا اور سند حاصل کی, پھر مکہ شریف میں تشریف لے آئے, پھر بغداد میں گئے, پھر وہاں سے مصر میں گئے اور وہاں رہ کر کتابیں لکھی اور علم پڑھانے میں مشغول ہوئے. منا میں پیدا ہوئے حج کے موقع پر, ظاہر ہے کہ وہاں رہنے کا کوئی کام تو نہیں سوائے حج کے موقعوں کے, تو اللہ پاک کی شان ہے کہ ولادت بھی بڑے انوکھے طریقے سے وہاں پر حج کے زمانے میں ہوئی اور بہت ہی زبردست ذہین تھے. اور پھر اوپر ماشاءاللہ نور علی نور کا معاملہ ہوا کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا تو اس سے اور زبردست برکت بڑھ گئی اور نور علی نور کا معاملہ ہو گیا. چودہ کتابیں اصول دین میں اور 100 سے زیادہ فروعات دین میں لکھی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300,000 حدیثوں کے حافظ تھے, پھر بھی آپ کے شاگرد ہوئے. ایک دفعہ لوگوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ تو حدیثوں کے حافظ ہیں, پھر کیا وجہ ہے کہ ایک جوان لڑکے کے شاگرد ہو گئے اور اس کی تعلیم کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جتنی حدیثیں مجھے یاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مطلب سمجھتے ہیں, اگر وہ نہ ہوتے تو میں علم کے دروازے پر ہی پڑا رہتا. علم فقہ کا دروازہ مجھ پر انہی کی برکت سے کھلا ہے. آپ کی وفات کے بعد حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے. اتنا زبردست احسان مانتے تھے استاد کا کہ زندگی بھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے اور اللہ پاک نے سبھی کے ان کے درجے بڑے زبردست بلند فرمائے. ایک دن امام احمد رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے نے پوچھا کہ شافعی کون تھے جن کے لیے آپ دعا مانگتے رہتے ہیں؟ فرمایا امام شافعی دنیا میں آفتاب تھے اور خدا کے بندوں کے لیے امن اور آسانی کا وسیلہ تھے. سبحان اللہ, حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی کیسی مبارک شان رکھتے تھے. جمعے کے دن 204 ہجری میں آپ نے وفات پائی, اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت نادل فرمائے. دین کی خدمت میں لگے رہے اور اللہ پاک نے بہت کام لیا اور اس طرح سے رہتی دنیا تک ان کے فیوض و برکات جاری اور ساری ہو گئے. آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ زندگی میں مجھے کبھی کسی نے دھوکہ نہیں دیا لیکن مجھے ایک بڑھیا نے دھوکہ دے دیا. ایک بڑھیا ایک سامان کے پاس کھڑی تھی, یہ وہاں سے گزرے تو اس نے ایسا انداز اختیار کیا جیسے سامان اٹھوانا چاہتی ہو. تو آپ نے پوچھا تو نہیں, جھکے اور سامان اٹھا کر جیسے ہی اوپر کیا تو بڑھیا فوراً پکار اٹھی, لکتا لکتا, یعنی یہ گرا ہوا سامان ہے, گما ہوا سامان ہے. آپ زبردست پریشان ہو گئے کہ بڑھیا تو نے مجھے دھوکہ دے دیا, اگر پہلے بول دیتی کہ یہ گما ہوا اور گرا ہوا سامان ہے میں ہاتھ نہ لگاتا. اس لیے کہ اس کا اصل حکم یہ ہے کہ گما ہوا سامان اور گرا ہوا سامان اگر ملے تو اس کے مالک کو تلاش کرنا اس اٹھانے والے پر ضروری ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ ذکر کرتے تھے کہ بڑھیا نے مجھے دھوکہ دیا. زندگی میں کبھی کسی نے مجھے دھوکہ نہیں دیا, میں کسی سے دھوکہ کھا نہیں سکا لیکن بڑھیا سے دھوکہ کھا گیا. بہرحال عجائب و غرائب دنیا میں ایسے ہو جاتے ہیں. حافظے کے میں نے پچھلے اس میں عرض کیا ہے, بہت اللہ پاک نے انہیں دھنی بنایا تھا, حافظے کے بہت زبردست تھے. اور ظاہر ہے کیوں نہ ہوتے کہ حدیث قرآن زبردست یاد نہ ہو تو پھر آگے امام کیسے بنتے. دلائل کے لیے سب چیزیں مستحضر رہتی تھیں اور اس طرح سے اللہ پاک نے انسان ساری ہستیوں کو بہت اونچے اونچے مرتبے اور مقام بخشے ہیں. ہم سب کے لیے دعائیں خیر کرتے رہا کریں. ان ہستیوں نے ہمارے سب کے لیے دعائیں کی, ہم ان سب کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں اور اس سال ثواب میں کبھی بھی فراموش نہ کیا کریں. یہ سب بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شریفہ. آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں 2 برس رہے اور 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور 84 سال کی عمر شریف پا کر اس دنیا پانی کو چھوڑا. پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ خصوصیت تھی ان کی کہ 2 سال پیٹ میں رہے. ہمارے ایک دوست تھے نمازی تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ 9 25 گائے اور 9 25 عورت, جس عورت کے 9 مہینے 25 دن کے بعد بچہ ہو وہ بچہ بہت صحت مند ہوتا ہے. اور اسی طرح گائے کے 9 25 کہتے تھے کہ جس گائے کے 9 مہینے 25 دن پر بچہ ہو تو وہ بچہ بڑا صحت مند ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ بہت کم ہوتا ہے. اور جو 2 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے ہوں تو ان کی کیا زبردست صحت کا عالم ہوگا, کیا ان کا دماغ ہوگا, کیا ان کا دل ہوگا اور کیا ان کی سوچ ہوگی. 2 سال تک اللہ پاک نے شکم مادر میں ان کی پرورش فرمائی اور اس طرح سے بہت ہی زبردست اللہ پاک نے انہیں خصوصیات عطا فرمائی. کچھ ان میں سے گزشتہ جمعے کو آپ حضرات سن چکے ہیں. آپ کو حدیثوں کے یاد کرنے کا بہت شوق تھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے بڑے عاشق تھے. 17 برس کی عمر میں حدیثوں کا یاد کرنا شروع کیا اور بے شمار حدیثوں کے آپ حافظ ہو گئے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں. آپ نے اپنی کتاب معتہ میں سے 1000 حدیثیں شاگردوں کو پڑھائیں اور تمام عمر مدینہ شریف میں رہے. جب آپ حدیث شریف پڑھانے بیٹھتے تو وضو کر کے خوشبو لگاتے اور فرماتے کہ میرا دل اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی خوب تعظیم کروں. بڑے مؤدب تھے اور سارے ہی یہ امام اور محدثین فقہا بڑے بڑے مؤدب گزرے ہیں. بے وضو تو یہ حضرات رہا ہی نہیں کرتے تھے, ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور پھر بھی بڑا اہتمام رکھتے تھے کہ حدیثیں پڑھانے سے پہلے نمازیں پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس کے بعد پھر حدیثیں پڑھاتے تھے. یہ حدیثیں عام الفاظ میں آپ اور ہم حدیثیں کہتے ہیں اور ویسے حضرات بزرگان دین انفاس قدسیہ کہتے ہیں. یہ انفاس قدسیہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ جن کو انفاس قدسیہ کا مرتبہ عطا فرمایا. اور یہ وہ سانس اور یہ وہ کلمات کے جن میں اللہ پاک نے زبردست شان رکھی کہ آپ کے کلام کا بھی کوئی آدمی مقابل نہ ہو سکا اور آپ کے کلام کو بھی چیلنج نہ کر سکا. جس طرح اللہ کے کلام کو کوئی چیلنج اللہ نے چیلنج کیا بندوں میں کوئی قبول نہ کر سکا, اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کو بھی کوئی شخص بدل نہ سکا اور آپ کے کلام کے مقابل کوئی کلام لا نہ سکا. اتنی فصاحت اور بلاغت تھی. سبحان اللہ, آپ بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندے تھے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. بہت زبردست صاحب مرتبہ تھے. اللہ پاک نے انہیں امام دار الحجرت بنایا, امام مدینہ کے لقب سے معروف اور مشہور ہوئے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شریفہ. 164 ہجری شہر بغداد میں آپ پیدا ہوئے اور 241 میں 77 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی. آپ علم حدیث اور فقہ میں یعنی حدیثوں کا مطلب سمجھنے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور آپ کے شاگرد بھی بڑے بڑے درجے کے عالم اور امام ہوئے, جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوتی تھی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے بغداد میں احمد بن حنبل کے برابر پرہیزگاری اور علمی لیاقت میں کسی کو نہیں چھوڑا. آپ کی کتاب مسند شریف علم حدیث میں بڑی معتبر اور مشہور ہے. مسند احمد بن حنبل. اس میں 30,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. کرامت حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی ہیں. فرماتے ہیں کہ کوفے کے حاکم نے لوگوں کے ورغلانے سے آپ کو اپنی کچہری میں بلایا اور کہا تم قرآن کو مخلوق کہہ دو. آپ نے جواب دیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، میں اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتا. یہ جواب سن کر حاکم نے آپ کے ہاتھ پاؤں بندوا کر اوپر لٹکا دیا اور حکم دیا کہ ان کے کوڑے مارو. جب کوڑے لگنے لگے تو آپ کا کمربند کھل گیا. اسی وقت غیب سے دو ہاتھ ظاہر ہوئے اور کمربند باندھ کر غائب ہو گئے. آپ کی یہ کرامت دیکھ کر حاکم کانپ گیا اور آپ کو چھوڑ دیا. جب آپ چھوٹ کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے ان کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا میں نے ان کو معاف کیا اس لیے کہ وہ مجھ کو غلطی پر سمجھتے تھے. بڑے زبردست اللہ والے تھے اور ایسے امتحان میں مبتلا ہوئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ہے کہ آپ کو بھی ابتلا ہوا اور آپ کے یہ مونڈے اتار دیے گئے تھے. بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں ان اللہ والوں کو بھی اپنے اپنے زمانے میں، اور اللہ پاک نے انہیں استقامت عطا فرمائی اور وہ امتحانوں میں پاس ہوئے، اور اس طرح سے ان کے فیض اللہ پاک نے جاری و ساری فرمائے. اپنی ذات پر بہت کچھ انہوں نے جھیلا ہے. ویسے ایک بات ہے، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سے واقعات. جو بھی کسی اللہ والے کو برا کہتا ہے، برا سمجھتا ہے، برائی کرتا ہے اور ان کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے، کالک رکھتا ہے، اس کو اللہ پاک کسی نہ کسی وقت پکڑتے ضرور ہیں. حتیٰ کہ بعض واقعات تو ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے تو کہا کہ ہم نے معاف کر دیا، لیکن اللہ پاک نے پھر ان کو پکڑا کہ ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیں، کہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں اور عتاب میں آ جاتا ہے. اس لیے بزرگوں سے بغض و عناد رکھنے والے بڑے خطرے میں اور خرابی کے اندر ہیں. ہمیں آپ کو اپنے دلوں کے اندر ان سارے بزرگوں کے بارے میں بڑی والہانہ محبت رکھنی چاہیے. کرامت، آپ کی وفات شریف جمعے کے دن چاشت کے وقت بغداد میں ہوئی اور عصر کی نماز کے بعد آپ کو دفن کیا گیا. جب آپ کا جنازہ لے کر چلے تو ہزار ہا پرندے آپ کی جدائی میں بے قرار ہو کر آپ کے جنازے پر اڑ اڑ کر گرتے تھے. یہ کرامت دیکھ کر 40,000 آدمی مسلمان ہو گئے. لکھا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ حضرت بتلائیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسے گزری. فرمایا میرے رب نے مجھ کو بخش دیا اور بزرگی کا تاج میرے سر پر رکھا اور مجھ سے فرمایا گیا اے احمد، یہ بزرگی کا تاج اس مسئلے کی بدولت تم کو دیا گیا ہے کہ تم نے ہمارے کلام کو مخلوق نہیں کہا تھا اور تکلیف برداشت کی تھی. آپ بھی بڑی شان کے امام تھے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ بہت ہی بڑے بڑے امام ہوئے ہیں. اسی طرح سے محدثین بھی بڑے بڑے، اور جو چھوٹے بھی ہیں تو وہ بھی بہت ہمارے آپ کے لحاظ سے بہت اونچے مرتبے والے ہیں. ہمیں آپ کو بالکل گنجائش نہیں، زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی بزرگ کے بارے میں، امام کے بارے میں، فقیہ کے بارے میں، محدث کے بارے میں، عالم کے بارے میں، حتیٰ کہ ان کے خادموں کے بارے میں بھی کوئی لب کشائی کریں. ارے اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی، انہیں یہ مرتبے اور مقام بخشے، کسی کو اس کے بارے میں گفتگو اور کلام کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور کلام کر کے اگر محبت کا اظہار ہے تو پھر تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو بجائے محبت کے بغض و عناد کا اظہار کرتے ہیں. ان بزرگوں کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کی بزرگی اور مزید بڑھتی ہے اور بولنے والے جو ہیں وہ خسارے میں پڑ جاتے ہیں. آپ کو اور اپنے کو بہت نصیحت کرتا ہوں، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، جوانوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی، یاد رکھیں کہ کبھی بھی اللہ والوں کو برا نہ سمجھیں، اور اللہ والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ ہے، وہ جانے اور ان کا معاملہ ہے. بہت سے لوگ ہیں جو رائے دنی کرتے ہیں اور اپنی رائے کو ظاہر کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کام خراب کر گئے اپنا. اس لیے اللہ والوں کی شان بیان کریں اور اس طرح سے تنقید کا کوئی پہلو بھی سامنے نہ آئے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک کی تعریف کرتے ہیں تو دوسرے کی تنقید کرتے ہیں، اس سے بھی اجتناب بہت ضروری ہے. ہمارے زمانے کے بھی ہم نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا، بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا، برا سمجھا اور اللہ پاک کی پکڑ متوجہ ہوئی اور ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا. تو ظاہر ہے کہ جو بہت بڑے بڑے مرتبے کے بزرگ ہیں، ان حضرات کو اگر کوئی برا کہے گا تو اللہ پاک کو برا نہ لگے گا، اور جب اللہ پاک کو برا لگے گا تو پھر اللہ پاک پکڑنے پر آئیں گے، تو یقینی بات ہے کہ اللہ پاک جیتیں گے اور وہ گڑبڑ کرنے والا ہارے گا اور مصیبت میں، عذاب میں پڑے گا. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ تین بادشاہوں کے یہاں قاضی بھی رہے ہیں، آپ دن رات دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دن رات میں علاوہ فرض نمازوں کے 200 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. قرآن مجید کی تفسیر کے آپ حافظ تھے. سن 180 ہجری میں آپ نے وفات پائی. آپ بھی بڑی شان عظیم رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے. شاگرد تو بہت ہوئے لیکن خصوصی شاگردوں میں بہت زیادہ قریبی، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی اور اللہ پاک نے قبول فرمائی اور ان کو امام بنایا، ایسا کہ یہ قاضی القضاۃ تھے، تمام عدالتیں ان کی ماتحتی میں تھیں اور قاضیوں کے اوپر قاضی مقرر تھے. نہایت ہی عدل و انصاف سے فیصلے فرماتے تھے، پوری سلطنت کے نگراں تھے، تمام عدالتوں اور قاضیوں کی پوری طرح دیکھ بھال رکھتے تھے. اور ایسا اس زمانے میں جو نظام شرع شریف کا نافذ کیا ہے اور عدالت کے قوانین نافذ کیے ہیں، وہی عدالت کے قوانین مسلک حنفیہ کے اعتبار سے ہی مدون ہیں اور مرتب، اور آج تک بھی جہاں کہیں اسلامی سلطنتیں حقیقی معنی میں قائم ہوتی ہیں تو وہی قضا کے تمام مسائل اور تمام قوانین نافذ کیے جاتے ہیں. الا ماشاء اللہ کہیں اختلاف کیا جائے اور دوسرے مسلک پر عمل کیا جائے، ورنہ اللہ پاک کی شان ہے کہ احناف کے مسلک کو اللہ پاک نے عدالت میں بھی بہت زبردست مرتبہ عطا فرمایا، اور اس طرح سے صدیوں یہ حنفی مسلک عدالت میں بھی نافذ رہا اور اسی مسلک کے مطابق ہی فیصلے دیے جاتے تھے، اور ایسا جامع نظام جاری ہوا کہ اس پر اگر پوری طرح سے عمل کیا جائے تو خرابی کی کہیں کوئی ذرا سی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ اسلامی قانون کلیتاً 100% نافذ ہو. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شریفہ، یہ بھی آپ کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے. آپ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. آپ قرآن و حدیث کے علم میں اتنا بڑا درجہ رکھتے تھے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں. آپ کے اور بھی شاگرد بڑے بڑے بزرگ عالم ہوئے. 999 کتابیں دین کی خدمت میں آپ نے لکھی. سن 180 ہجری میں آپ نے وفات پائی. آپ بھی بڑی شان کے امام تھے. جب شروع میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ نے امتحان لیا اور فرمایا کہ محمد، بڑے پیسے والے آدمی تھے بہت زیادہ، کہ تم دین سیکھ سکتے ہو اگر ایک امتحان لیا جائے اس میں پاس ہو. جاؤ بازار میں اور جا کر 3 اوجڑیاں لے کر آؤ. کوئی اور تو ہوتا فرمایا کہ سامنے کھلی لے کر آنا, کوئی اور ہوتا تو تھیلے میں ڈال کے 3 آرام سے لے آتا, کوئی پریشانی نہیں تھی. تو گئے بازار سے اوجڑیاں خریدی, ماں اس کے تمام ملبے کے, اور ایک ہاتھ میں ایک پکڑی ایک ہاتھ میں ایک پکڑی اور تیسری جو تھی اس کو منہ میں پکڑا, اور اسی طرح سے تینوں کو پکڑے ہوئے بازار بھرا ہوا تھا اس کے بیچ سے نکلے ہوئے چلے آئے. اور جب آئے امام صاحب کے سامنے تو فرمایا کہ اب تم جو ہے کام کے ہو جاؤ گے. پھر آپ نے انہیں جو شاگردی کا شرف بخشا ہے اور مسائل سکھایا ہے, دین سکھایا, حدیث سکھائے, قرآن سکھایا, تو ماشاءاللہ یہ بڑے, آپ اندازہ فرمائیے اتنے بڑے مرتبے کے ہوئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. بڑے بڑے ان حضرات کے, یہاں تو خیر مختصرا ہی ذکر کیا ہے, عجیب و غریب واقعات ہوئے ان حضرات نے کیسا کیسا مٹایا اپنے کو جبھی انہوں نے یہ مرتبے اور مقام پائے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شریفہ, آپ جمعے کے دن 13 شوال 194 ہجری میں نابینا ہی پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ کو بہت غم رہتا تھا اور دعا کرتی رہتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو خواب میں نظر آئے اور فرمایا, بیٹی تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست ہو گئیں, اللہ تعالیٰ کو تمہارا رونا اور دعا کرنا بہت پسند آیا. روتی تھی ماں, گڑ گڑاتی تھی, دعا کرتی تھی, اللہ پاک نے قبول فرمائی, دعائیں قبول کی اور اس کا ظہورہ ہوا. جب آپ صبح کو اٹھے تو آنکھوں کو درست پایا. آپ کی والدہ ماجدہ کو نہایت مسرت ہوئی. پھر 10 برس کی عمر میں آپ کو علم پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. جس جگہ قرآن و حدیث کا علم سنتے وہاں جا کر علم حاصل کرتے, یہاں تک کہ آپ بہت بڑے درجے کے عالم اور فاضل ہو گئے اور استادوں کے امتحان دے کر سندیں حاصل کی. پھر اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ حج کو گئے اور وہیں رہنے لگے, اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے خوب سوچ سمجھ کر اپنی کتاب بخاری شریف لکھی. قرآن مجید کے بعد عالموں کے نزدیک بخاری شریف علم حدیث میں سب کتابوں سے بڑا درجہ رکھتی ہے اور بڑی معتبر اور مشہور ہے. سمرقند کے قریب سن 200 ہجری کے اندر ایک گاؤں میں 62 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی. انا للہ وانا الیہ راجعون, آپ بھی بڑے درجے کے امام تھے. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں آپ پر نادل فرمائے.